لیکن سر نہیں جھکاتا نہ کسی ظلم کے خلاف، نہ لکھا ہے کہ پوری تاریخ میں آپ کو رافضی کہا گیا. رافضی جو سلاطین جور کی حکومت کو رد کرتے ہیں. رفض کرنا رے فی فیس واد, رفض کرنے کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا, ٹھکرا دینا, لات مار دینا. تو ہم ظالم اور جابر بنو امیہ کے حکمرانوں کی حکومت کو ٹھکراتے چلے آئے, اسی لیے تاریخ میں آپ کو رافضی کہا گیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رافضی ہونا کوئی شرعی اصطلاح نہیں تھی جو آپ کے خلاف استعمال کی گئی, یہ رافضی ہونا ایک سیاسی اصطلاح ہے, سیاسی ہتھ کنڈا ہے جو آپ کے خلاف استعمال کیا گیا اور آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ بھائی شیعہ تو رافضی ہوتے ہیں. ہاں تو ہم رافضی ہیں, مولا علی بھی رافضی تھے, امام حسن بھی رافضی تھے, امام حسین بھی رافضی تھے. امام حسین سے بڑھ کر رافضی کون ہوگا کہ جنہوں نے آشکار یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا, آشکار ٹھکرایا. کا مثلی لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے سلطان کی حکومت کو قبول نہیں کر سکتا. اور حسین نے اس کا تاوان بھرا ہے, حسین نے اس کا تاوان دیا, اپنی جان دی, اپنے اہل خانہ کی جان دی, اپنے عورتوں کی اسیری کو قبول کیا. ظالم محترم آپ دیکھیں کہ مکتب تشیع ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت کو ٹھکرانے میں اور ان سے مقابلہ کرنے میں کس حد تک جا سکتا ہے. کربلا اوج ہے, کربلا عروج ہے آپ کے مبارزے کا, آپ کے مقابلے کا, آپ کی جدوجہد کا, آپ کی مقاومت کا, آپ کی ریزسٹنس کا. اسی وجہ سے سید الشہداء امام حسین سید المقاومین ہیں. امام حسین کون ہیں؟ سید الشہداء تو ہیں, سید المقاومین بھی ہیں. یعنی جتنی ریزسٹنس دنیا میں آج تلک ہو رہی ہے, حتیٰ کہ وہ ناسبی قسم کے لوگ جب اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے کبھی نرغے میں آ جاتے ہیں, محاصرے میں آ جاتے ہیں, کچھ واقعات آپ کو یاد ہوں گے اسلام آباد کے, تو وہاں ان کو کربلا یاد آ جاتی ہے, وہاں کربلا یاد آ جاتی ہے. تو چاہے یا نہ چاہے مقاومت کا سربراہ حسین ابن علی ہے, مقاومت کا لیڈر حسین ابن علی ہے. لہذا زنگرمی اوج ہے مقاومت کا, ریزسٹنس کا, امام حسین علیہ السلام کی نہضت. تو امام حسین سے بڑھ کر رافضی کون ہوگا؟ ہمارے ائمہ کو لوگ رافضی کہتے تھے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کہا جاتا رہا. امام حسین کاظم کو رافضی کہا جاتا تھا, امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کو رافضی کہا جاتا تھا. ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد. لہذا رافضی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ فخر کی بات ہے. میرے جوان کبھی پریشان نہ ہو جائیں کہ بھائی فلاں مفتی صاحب نے جنہیں چاند نظر نہیں آتا تاریخ میں یزیدیت کی بے گناہی ان کو نظر آ گئی. تو دل میں یزید ہوگا تو پھر انہیں ہر جگہ یزید حق پر ہی نظر آئے گا. امام حسین حق پر نظر نہیں آتے, امام حسین کی مظلومیت نظر نہیں آتی, لیکن پورا ایڑی چوٹی کا زور ان لوگوں کا یہ ہے کہ کسی طرح سے یزید کو بری الذمہ کر دیا جائے. نہیں, یزید کا کوئی قصور نہیں تھا, بہت معصوم تھا, بڑا مظلوم تھا, بڑا پاک تھا, تابعی تھا اور نہ جانے کیا کیا، قسطنطنیہ کا فاتح تھا اور کوئی القابات ہیں بھائی؟ جو القابات ان سے ہو سکتے ہیں، جیسے بنو امیہ اور بنو امیہ کی تعریف میں یہ درباری ملا ہمیشہ سے غزلیں کہتے رہے، قصیدے کہتے رہے، القابات دیتے رہے، تو بنو امیہ اور بنو عباس تو چلے گئے لیکن ان کی ناجائز اولادیں ابھی باقی ہیں، ناجائز اولادیں ابھی باقی ہیں جو ان کے قصیدے ابھی تک پڑ رہی ہیں، چونکہ خون میں بنو امیہ اور بنو عباس کی تعریف و تمجید ابھی تک موجود ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو ناسبیت موجود ہے وہ ابھی بھی ان کے خون میں گردش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یزید کی محبت آ جاتی ہے، اہل بیت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تاریخ عزیز محترم، یہ تاریخ آل محمد علیہ السلام کی، آپ دیکھیں آل محمد کو ہمیشہ پوری تاریخ میں رافضی کہا گیا، ان کے چاہنے والوں کو رافضی کہا گیا۔ تو یہ رافضی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، آپ رافضی ہو۔ کیوں رافضی ہو؟ اس لیے رافضی ہو چونکہ آپ ظالم اور جابر بادشاہوں کی حکومت کو رد کرتے رہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ جو دوسری وجوہات بیان کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ آپ نے بنو امیہ بنو عباس اور ظالم حکمرانوں کی حکومت کو قبول نہیں کیا اور آپ نے ان سے مقابلہ کیا، مبارزہ کیا۔ لہذا آپ کے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سب نے مبارزہ کیا، اور شیعان حیدر کرار نے مبارزہ کیا، مقابلہ کیا۔ لہذا زانی گرامی جو اسلوب اپنائے، چند اشارے میں آج کرتا ہوں زانی محترم کہ کس طرح سے پوری تاریخ میں آئمہ اتھار اور ان کے ماننے والوں نے بنو امیہ اور بنو عباس جیسے سلاطین کا مقابلہ کیا۔ زانی گرامی آپ دیکھیں، ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بہت ساری مثالیں لیکن ایک مثال کے طور پہ عرض کروں، توجہ ہے میری طرف زانی محترم؟ اب جن جن کی توجہ ہے درود بھیجے محمد والے کو۔ زانی گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک دفعہ امام کو پتہ چلتا ہے کہ صفوان جمال، صفوان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہیں، اصحاب میں سے ہیں، اور اونٹ کا کاروبار کرتے ہیں، اونٹ کو کرائے میں دیتے ہیں، بہت پیسے والا آدمی ہے، بہت بڑا کاروباری ہے۔ امام کو پتہ چلتا ہے کہ صفوان نے جمال، جمل سے ہے یعنی جس کے بعد بہت سارے اونٹ تھے، مولا کو پتہ چلتا ہے کہ صفوان اپنے بہت سارے اونٹوں کو کرائے پہ دیتا ہے ہارون الرشید کو حج کے لیے، کیونکہ بادشاہ حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اس کو اونٹوں کی ضرورت تھی۔ لہذا اس نے صفوان جمال سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی مجھے اونٹ چاہیے۔ صفوان ایک کاروباری آدمی تھا، اس نے کہا اگرچہ کہ میں ہارون کا مخالف ہوں لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے میرا کاروبار ہے اور حج کے لیے جا رہا ہے، کون سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی گناہ کے لیے تو نہیں جا رہا، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے اونٹ کرائے پہ دینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اسے اونٹ کرائے پہ دیے۔ جب میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ صفوان نے ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیے، ایک دفعہ صفوان کو بلایا اور بلا کر اس سے کہا کہ صفوان مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کہا مولا کیا ہوا، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا کتنی بڑی خطا کی ہے تم نے؟ کہا مولا کیا کیا؟ کہا تم نے ہارون الرشید کو اونٹ کرائے پہ دیے ہیں۔ کہا مولا اونٹ کرائے پہ دیے ہیں، وہ حج پہ جا رہا ہے، حج ایک عبادت ہے، ایک واجب عمل ہے، اس کے لیے میں نے اونٹ کرائے پہ دی۔ مولا نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اونٹ کرائے پر نہ دیتے تو کوئی اور دے سکتا تھا نا؟ کہا ہاں مولا بہت سارے لوگ۔ تو کہا پر تم نے کیوں اونٹ کرائے پہ دی؟ کہا مولا میں نے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ چونکہ نیک عمل کے لیے جا رہا ہے تو اس کو اونٹ کرائے پہ دینا کوئی حرج نہیں۔ کہا صفوان یہ بتلا کہ تمہارے دل میں یہ نیت ہے یا نہیں ہے کہ ہارون سلامتی کے ساتھ جائے اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے؟ کہا مولا سچ پوچھا تو میرے دل میں یہ بات تو ہے کہ سلامتی کے ساتھ جائے، سلامتی کے ساتھ واپس آئے، تاکہ کیا ہو سکے، میری کرایہ مجھے واپس مل سکے، میرا کاروبار چل سکے، مجھے نقصان نہ ہو۔ کہا بس یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ جو تم نے ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے لیے تمہارے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ واپس آئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم نے گناہ کیا۔ صفوان پریشان ہو جاتا ہے، اور ابھی اونٹ کا معاہدہ ہوا تھا، ابھی گیا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ہارون کو بہانہ کر کے منع کر دیتا ہے کہ بھائی میں اونٹ نہیں دینا چاہتا، میں کاروبار ختم کر رہا ہوں۔ اپنا کاروبار بہت بڑا وسیع و عریض کاروبار تھا، کاروبار اس نے کہ میرے مولا اس سے ناراض ہو گیا، اپنا کاروبار ختم کر دیا، کاروبار ختم کر دیا۔ ہزار محترم آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم کس طرح سے مبارزہ کر رہے ہیں ہارون الرشید سے۔ ہارون الرشید ہزار گرامی وہ ظالم حکمران ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ اس کی شمشیر سے ہمیشہ خون بہتا رہتا تھا، کبھی اس کی شمشیر خشک نہیں ہوتی تھی، شیان علی سے اس کی شمشیر ہمیشہ خون میں رنگین رہتی تھی۔ لہذا حضرت گرامی امام نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ہارون الرشید جیسے ظالم اور جابر حکمران کے لیے دل میں یہ نیت ہو، دل میں ہے، زبان سے جاری بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، کوئی اور بھی اس طرح کا کام عملی طور پر نہیں کیا کہ جس سے ظالم حکومت کی مدد ہوتی، بظاہر ایک نیک کام کے لیے دیا لیکن مولا نے برداشت نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کی حکومت کی مدد ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتے، ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے بھی نہیں کر سکتے۔ ہزار گرامی یہ مبارزہ ہے، یہ مقابلہ ہے، یہ مقاومت ہے ہارون الرشید سے۔ ہارون الرشید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں ڈال رہا ہے، چودہ سال میرا مولا زندان میں رہتا ہے، اور ہارون کے بعد مہدی عباسی، مہدی عباسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھے لکھ کر دیں اور سائن کریں اس کے اوپر کہ آپ میری حکومت کے مد مقابل نہیں آئیں گے، اپنے شیعوں کو کنٹرول کریں گے کہ وہ میری حکومت کے مد مقابل نہ آئیں، تو میں آپ کو رہا کر دوں، آزاد کر دوں۔ لیکن حضرت محترم میرا سلام ہو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ مولا امام موسیٰ کاظم نے ہزار گرامی زندان میں رہنا پسند کیا لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کیا ظالم حکومت سے۔ یہ مبارزہ ہے، یہ مقابلہ ہے، یہ تحریک ہے ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف۔ ہزار گرامی تاریخ میں اسی لیے آپ کو رافضی کہا گیا، رافضی کیونکہ آپ نے ہارون الرشید کی حکومت کو ٹھکرایا۔ رافضی اس وجہ سے کہ آپ نے بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت کو ٹھکرایا. اذان گرامی آئمہ نے دیکھے کیسے مبارزہ کیا. ہمارے آئمہ ظالم عدالتوں کے پاس جانے کو قبول نہیں کرتے تھے کہ جو قاضی جو ظالم حکومتوں نے معین کیے ہیں, شیعوں کو منع کرتے تھے, اپنے چاہنے والوں کو منع کرتے تھے کہ ان ظالم قاضیوں کے پاس نہ جانا کیونکہ ظالم حکمران کے گماشتے ہیں. یہی وہ قاضی ہیں, یہی وہ جج ہیں کہ جو مظلوموں کے خون کا سودا کرتے ہیں اور ان کا حکم دیتے ہیں. ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ زندان میں ہیں, ان کی وجہ سے آل محمد کے چاہنے والوں کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے اور ان کی گردن کاٹی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ چونکہ یہ قاضی اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں, ظالم بادشاہ کے حکم کے تابع. آئمہ منع فرمایا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے ذہنی گرامی کہ ہمارے شیعہ بنو امیہ کے زمانے میں, بنو عباس کے زمانے میں کبھی بھی اپنا حق چھوڑ دیتے تھے لیکن ظالم قاضی کے پاس نہیں جاتے تھے, اپنا حق چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آئمہ کے فرامین تھے. لہذا مقبولہ عمر ابن حنزلہ ذہنی گرامی مشہور معروف آیت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, مشہور و معروف روایت ہے مقبولہ عمر ابن حنزلہ سے کہ عمر ابن حنزلہ ایک دفعہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ مولا اگر دو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے میراث کے مسئلے میں یا کسی اور مسئلے میں تو کیا وہ حاکم یا قاضی سے رجوع کر سکتے ہیں؟ یہی جو ظالم حکومت ہے, حاکم سے یا قاضی سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ اپنا فیصلہ کروائیں؟ وہاں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنا فیصلہ حاکم سے, ظالم حاکم سے, ظالم حاکم سے یا اس کے قاضی سے کروائے گا تو اس نے گویا یہ فیصلہ کسی مومن سے نہیں کروایا بلکہ تاغوت سے کروایا. تاغوت کون ہے؟ تاغوت جسے قرآن نے کہا جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اسے تاغوت کہا جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ تم نے یہ فیصلہ, اگر یہ دو حضرات انہوں نے اپنا فیصلہ حاکم یا قاضی سے کروایا تو یہ فیصلہ گویا تاغوت سے کروایا. اور قرآن مجید نے کہا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا, کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تاغوت سے اپنے فیصلے کروائیں, اپنا کیس تاغوت کے پاس لے کر جائیں اور ان سے فیصلہ کروائیں. وقد امروا ان یکفروا, اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تاغوت کو انکار کرو, تاغوت کو قبول نہ کرو, اس کے فیصلے کو قبول نہ کرو بلکہ اس کے فیصلے کو ٹھکرا دو. امام فرماتے ہیں کہ چاہے تم حق پر ہو اور دوسرا باطل پر ہو پھر بھی اگر فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے, تم حق پر بھی ہو فیصلہ بھی تمہارے حق پر ہو, لیکن تم نے فیصلہ کس سے کروایا؟ ظالم حکمران سے یا ظالم قاضی سے, تو اس کے باوجود تم گناہگار ہو اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنا حق ظالم حاکم کے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کر سکو. تمہیں کوئی حق نہیں, تم گناہگار ہو گے. یہ زہد ہے, امام فرماتے ہیں زہد یعنی گناہ, کفر ہے. تو کہا مولا کیا کریں, اگر ظالم حکمران کی دستگاہ سے ان کی قضاوت سے اگر ہم اپنا فیصلہ نہ کروائیں تو کیا کریں؟ کہا کہ تمہیں چاہیے کہ ہمارے علماء میں سے دیکھو جو حلال و حرام کا علم رکھتے ہیں, مجتہد ہو, تم یا ہماری طرف رجوع کرو یا ہماری جو شاگردان ہیں مجتہدین ہیں جو حلال و حرام کا علم رکھتے ہیں ان سے رجوع کرو، بس جو وہ فیصلہ کر دیں ان کا فیصلہ قبول کر لو، چونکہ ان کا جو فیصلہ ہوگا گویا ہمارا فیصلہ ہے، ان کا جو حکم ہے ان کا جو فیصلہ ہے ان کا حکم نہیں ہے بلکہ ہمارا حکم اور ہمارا فیصلہ ہے، بس مجتہدین کا جو حکم ہے دراصل امام معصوم کا حکم ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ رضان محترم، افسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جب لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، مجتہدین کرام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ مجتہدین کی مخالفت نہیں ہے، امام زمانہ کی مخالفت ہے، یہ علماء کی مخالفت نہیں، یہ مراجع کرام کی مخالفت نہیں، یہ ائمہ معصومین کی مخالفت ہے، چونکہ انہوں نے انہیں حجت قرار دیا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ مجتہدین میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں، بس ان کا کہا ہوا دراصل میرا کہا ہوا ہے۔ افسوس ہے جانے گرامی کہ ہمارے معاشرے میں لوگ علماء کو چھوڑ کر جہلا کے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے لیکن جاہلوں کی تقلید کرتے ہیں، جاہلوں کے کہنے پر علماء کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جانے گرامی، کہ جہلا کے کہنے پر آپ تقلید کرنا چھوڑ دو، کس کی؟ عالم کی، نائب امام کی، جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے حج کیسے کرنا ہے، آپ نے جہاد کیسے کرنا ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مجتہد کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، جو بات بھی کہتا ہے ائمہ معصومین کے فرامین کے مطابق کہتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق کہتا ہے، سنت رسول کے مطابق کہتا ہے۔ اگر وہ اب یہ بات یا فتویٰ اپنی طرف سے دے تو اس نے گناہ کیا، اس کو حکم ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ قرآن و سنت سے حکم دے، قرآن و سنت سے فتویٰ سنائے، وہ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو یہ عزیز گرامی قاضی ظالم قسم کے، تاریخ میں آپ نے سنا ہے نا قاضی شرح، کون تھا قاضی شرح؟ بنو امیہ کا قاضی تھا، یزید کی حکمرانی میں قاضی تھا، جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، خدا لعنت کرے اس کو، قاضی شرح جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ یہ خارجی ہیں، یہ خارجی ہیں، کسے کہہ رہا ہے؟ حجت خدا کو، امام معصوم کو خارجی کہا، خارجی کہہ کر تہمت لگا کر پھر ان کے قتل کا حکم دیا۔ زان محترم قاضی شرح اور اسی طرح سے بہت سارے قاضی، ابو موسیٰ اشعری یہ بھی قاضی تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کون؟ ابو موسیٰ اشعری وہ کہ جس نے میدان صفین میں حکمیت کی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، مولا نہیں چاہتے تھے اسے حکم بنانا، زبردستی لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہی قبول ہے، ہم اسی کو قبول کریں گے حکمیت کے لیے۔ مولا نے کہا تھا کہ میں مالک اشتر کو بھیجتا ہوں، مالک اشتر زیرک انسان ہے، عاقل انسان ہے، وہ شجاع انسان ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا، ایسا فیصلہ ہوگا جس میں امت کی بھلائی ہوگی۔ لیکن عزیز محترم افسوس کے ساتھ لوگوں نے اس وقت مالک اشتر کی حکمیت کو قبول نہیں کیا، قاضی شرح کی حکمیت کو قبول کیا۔ تو عزیز محترم یہ ظلم آپ دیکھیں تاریخ کے اندر ہوا، کس نے کیا؟ ان قاضیوں نے کیا، قاضی شرح جیسے۔ ابو موسیٰ اشعری جیسے جنہوں نے حکمیت کی اور ایسا تاریخی ظلم کیا کہ مولا علی جو تاریخی لحاظ سے جیتی بھی جنگ تھی مولا کی، مولا کو سیاسی لحاظ سے شکست ہو گئی، بظاہر شکست ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ مولا کی وجہ سے نہیں، اسی قاضی کی وجہ سے۔ تدر محترم، آئمہ علیہ السلام نے دوسرے انداز سے بھی، دوسرے اسلوب سے بھی مقابلہ کیا، مبارزہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ کہا کہ ہم ظالم حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے، ظالم حکومت کو مالیات نہیں دیں گے، اور علی محمد کے چاہنے والے بھی مالیات نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں دیتے تھے؟ اس لیے کہ مالیات عوام سے لیتے تھے اور اسے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے تھے، عوام کی فلاح بہبود پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے تھے، اور اسی پیسے سے یہ لوگ آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کے خلاف وسائل اکٹھا کرتے تھے، اسلحہ جمع کرتے تھے، اور آل محمد کے چاہنے والوں کو تہی دیکھ کرتے تھے۔ اس لیے آل محمد کے چاہنے والے خمس دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، آئمہ معصومین تک اپنا خمس و زکوٰۃ پہنچاتے تھے، لیکن نظر گرامی حکومت، ظالم حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ یہ مبارزے کا، مقابلے کا ایک انداز تھا، اس لیے رافضی کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکس کو رفض کرتے تھے، ٹیکس کا انکار کرتے تھے۔ ذرا گرامی، ہمارے شیعہ بخیل نہیں ہیں، خمس و زکوٰۃ دیتے تھے، صدقات دیتے تھے، لیکن ٹیکس نہیں دیتے تھے ظالم حکومت کی وجہ سے۔ لہذا ذرا گرامی، آپ دیکھیں ان کے جو عوام سے یہ لوگ ٹیکس لیتے تھے کیا کرتے تھے۔ حجاج جو عبد الملک ابن مروان کا ایک گورنر تھا بصرے میں اور کوفہ میں، دو جگہ گورنری تھی اس خبیث انسان کی، شیطان انسان کی۔ یہ حجاج جزانِ گرامی اس قدر ملعون انسان تھا کہ جب اس دنیا سے گیا ہے تو 120,000 افراد کے خون سے اس کے ہاتھ رنگین تھے۔ 120,000 افراد اس نے 20 سالوں میں قتل کیے، اور ان میں سے بیشتر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے تھے، آل محمد کے چاہنے والے تھے۔ ذرا گرامی، کہتے ہیں کہ اس کے زندان میں 80,000، جس وقت مرا ہے ملعون، 80,000 زن و مرد ایک زندان میں تھے، اور زندان کیسا تھا؟ جس کی چھت نہیں تھی، دیوار تھی بس، سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں دھوپ میں، دھوپ میں زندگی گزارتے تھے، سردیوں میں اوس میں رات کو سوتے تھے، اور گرمیوں میں سخت گرمی میں سورج تپ رہا ہوتا تھا، اور ان کی جلد جو ہے وہ جھلس جاتی تھی۔ اور افسوس ہے جانے محترم کہ عورتوں کو اور مردوں کو، ان میں سے 20% ایسے مرد اور عورتیں تھے جنہیں برہنہ رکھا جاتا تھا اذیت دینے کے لیے۔ یہ ملعون حجاج کہ جو عبد الملک ابن مروان کا عمال تھا اور ان کے ٹیکس پر گورنری کر رہا تھا، یہ زبردستی لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا۔ ذرا گرامی، اس کے بارے میں ملتا ہے، حجاج کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ کوفے کی گورنری کے بعد جب بصرہ پہنچا ہے وہاں گورنری کو ہاتھ میں لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بصرہ کے لوگ ایسے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ان پر پہلے روب بٹھانا پڑے گا۔ روب بٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 4,000 شمشیر زن اپنے ہمراہ لیے، 4,000 سپاہی، 4,000 سپاہیوں کے ساتھ بصرہ میں وارد ہوا، 2,000 افراد باہر کھڑے ہوئے بصرہ کے، اور 2,000 افراد کو ساتھ لیا، جمعہ کا دن تھا، بصرہ کی جامع مسجد میں پہنچا، اور ایک دفعہ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو 18 دروازے ہیں مسجد کے، 18 دروازے، ہر دروازے کے اوپر 100 شمشیر زن کھڑے ہوں، 100 شمشیر زن کھڑے ہوں۔ اور باقی افراد میرے ساتھ جائیں گے. دیکھو جب میں گفتگو کرتے کرتے خطبہ دیتے دیتے جب امامہ سر سے اتاروں تو تم لوگوں نے مسجد میں جامع مسجد میں جمعے کا دن ہے لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہا جب میں امامہ اتار کر گود میں رکھوں آغوش میں رکھوں تو تم سب نے شمشیر نکال کر قتل عام شروع کرنا ہے اور جو لوگ باہر نکلیں گے باہر والے لوگ انہیں قتل کریں. جا کر سیدھا منبر پر بیٹھتا ہے جمعے کا دن ہوتا ہے منبر پر جا کر بیٹھتا ہے چہرہ چھپایا ہوا ہوتا ہے اس نے حجاج نے اور جا کر ایک دفعہ اسی نقاب کے ساتھ خطبہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عبد الملک ابن مروان کی طرف سے آیا مجھے تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لیے بھیجا گیا میں یہاں آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو مطیع بناؤ عبد الملک ابن مروان کا کوئی نماز کوئی روزے کی بات نہیں میں آیا ہوں یہاں حکومت کرنے میں بادشاہ کا اطاعت گزار بنانے آیا ہوں اور مجھے بادشاہ نے دو شمشیریں دی تھی دو تلواریں دی تھی ایک تلوار رحمت تھی اور ایک تلوار غضب لہذا جب میں آ رہا تھا رستے میں تو تلوار رحمت میرے ہاتھ سے گر گئی گم ہو گئی اب میرے ہاتھ میں صرف تلوار غضب ہے لہذا جو شخص بھی میری حکومت کے مد مقابل کھڑا ہوگا جان لے کہ اس کا سر تن پر نہیں رہے گا. بس یہ جملے ادا کرتا ہے لوگ پہچانتے نہیں کہ کون ہے کیا ہے کچھ لوگ پتھر نکالتے ہیں مارنے لگتے ہیں تو اپنا امامہ اتارتا ہے اپنی گود میں رکھتا ہے جیسے ہی امامہ گود میں رکھتا ہے شمشیر نکالتے ہیں اور اس کے بعد مسجد کے اندر قتل عام شروع ہوتا ہے اتنا خون بہتا ہے جو لوگ باہر نکلتے ہیں باہر والے لوگ قتل عام کرتے ہیں اتنے سر کٹ کے زمین پر گرتے ہیں کہ مسجد خون سے پر ہو جاتی ہے اور بصرے کی گلیاں خون میں گویا ندی بہ رہی ہوتی ہے سر کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. زن محترم آپ دیکھیں کس طرح سے اس نے بصرہ کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف روک بٹھانے کے لیے ہزاروں انسانوں کا قتل عام روز جمعہ جامع مسجد بصرہ کے اندر کیا بے گناہ لوگ ان کا کوئی قصور نہیں صرف روک بٹھانے کے لیے. ذات گرامی آج ہماری دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آج یہ جو استکباری قوتیں ہیں یہی ہتھ کنڈا استعمال کرتی ہیں مختلف جگہوں پر. آج جو یمن میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے آج شام میں جو کچھ ہوا عراق میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کیا چاہتے ہیں یہ داعش کے ذریعے سے دہشت پھیلا کر اپنی حکومت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. یہ 42 ممالک کے کاغذی شیر اور 42 ممالک کی نام نہاد فوج بنا کر اور نہتے اور پابا رہنا یمنیوں پر حملہ کر کے دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں. یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم سدھرے نہیں تو وہی حال کریں گے جو یمن کا کیا وہی حال کریں گے جو عراق کا کیا وہی حال کریں گے جو شام کا کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حکمران جب امریکہ تھوڑی سی دھمکی دیتا ہے تو ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں لرزنے لگتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ پہ توکل کرو کب تک امریکہ پر توکل کرو گے. اللہ پر اعتماد کرو. جو قومیں اللہ پر توکل کرتی ہیں فہو حسبو اللہ نے خود کہا من یتوکل علی اللہ فہو حسبو تم مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا تھا تو پھر امریکہ سے ڈرنا کیسا، اسرائیل سے ڈرنا کیسا، آل سعود سے ڈرنا کیسا، ان عربوں کے سامنے کیوں اتنا جھکتے رہتے ہو کہ اپنے ملک کا بھی سودا کر لیتے ہو؟ ان عرب ممالک نے آپ کے ملک میں ہر جگہ تکفیریت کا بازار گرم کیا، دہشت گردی کا بازار گرم کیا، ہماری نوجوان نسل کو دہشت گردی میں ملوث کیا. افسوس کے ساتھ ہمارے حکمران ان عربوں کی خوشنودی کے لیے کہ یہ ناراض نہ ہو، اپنے ملک کو تباہ و برباد انہوں نے کر دیا. اور ایک دفعہ پھر ہمارے ملک کے اوپر یہ فرقہ واریت امپوز کی جا رہی ہے، افسوس کے ساتھ زان محترم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں اس کو بہت شعور ہے، شیعان حیدر کرار میں بہت شعور ہے. ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، انتظامیہ ہوش کے ناخن لے. آج پنجاب میں خانیوال کے مقام پر دسیوں نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اربعین کی تیاری کر رہے تھے، وہ جلوس کی تیاری کر رہے تھے، وہ مشی کی تیاری کر رہے تھے. تو دسیوں نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. بھائی کیوں؟ تکفیریوں کو جلسے جلوس کرنے کی آزادی، لیکن پرام شیعان حیدر کرار کو پرام طریقے سے غم حسین منانے پر تم پابند و سلاسل کرو گے، تم ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالو گے. زانگرامی یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. کنٹرول انہیں کرو جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں. جو غم حسین مناتے ہیں وہ فسادی نہیں ہیں، اس ملک کے باوفا بیٹے ہیں، اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے خدمت گزار ہیں، اس ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، 20,000 جنازے دیے. لیکن ہم نے آج تک کبھی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے وطن کو نقصان ہو، اہل وطن کو نقصان ہو. لیکن افسوس کے ساتھ زان محترم، تاریخ میں جس طرح سے دیگر حکومتیں ہمارے ساتھ جو منفی رویہ اختیار کرتی رہیں، افسوس کے ساتھ ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے. لیکن سب تحمل اور برداشت، انشاءاللہ یہ دامن ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس یہ وطن ہمیں عزیز ہے، یہاں کی عوام ہمیں عزیز ہے، یہاں کی نظام ہمیں عزیز ہے، یہاں کا آئین ہمیں عزیز ہے. انشاءاللہ ہم یہی ہیں، اسی وطن میں جی رہے ہیں، اسی وطن میں مریں گے، یہی ہماری قبر بنے گی. دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں عزاداری سے روک سکتی ہے اور نہ شیعان حیدر کرار کو محدود کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں اپنی تقصیر کا بھی اندازہ ہے کہ ہم کتنا حسین ابن علی کا غم منائیں، کتنا ماتم کریں، ہم حق غم حسین ادا نہیں کر سکتے. مادر حسین، ہم شرمندہ ہیں. جیسے حق عزاداری تھا ہم ادا نہ کر سکے. بہت تیزی سے ماہ سفر میں گزر رہا ہے، اربعین حسین بھی آ گیا. عزیزوں، آج جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے ایک اس ننی سی سیدہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو شام کے زندان میں ہمیشہ کے لیے رہ گئے. اجر و ملکہ حضرت آپ وہی بچی ہیں کہ جب خالی زلجنا خیمے میں آیا ہے نا, سکینہ نے دیکھا تو زین ڈھلکی ہوئی ہے, زلجنا کا پورا بدن خون حسین میں رنگین ہے اور جگہ جگہ زلجنا کے تیر لگے ہوئے ہیں. عزاداروں ایک دفعہ تمام بیویوں نے زلجنا کو گھیرے میں لے لیا. کوئی کنیز آگے بڑھ کر کہتی ہے ہمارے مولا کو کہاں چھوڑ آئے ہو, کوئی بہن آگے بڑھ کر کہتی ہے میرے بھیا کو کہاں چھوڑ آئے. عزاداروں ننی سکینہ ایک دفعہ خیمے سے باہر نکلتی ہے, زلجنا کے منہ پر اپنے رخسار رکھ کر کہتی ہے زلجنا میرا بابا جب خیمے سے گیا تھا بڑا پیاسا تھا, زلجنا مجھے پتہ چل گیا میرا بابا شہید ہو گیا, بس اتنا بتلا دے ارے میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا. اجر کمل اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے میں حسین کے. عزاداروں یہی وہ سکینہ ہے شام غریبہ کے گم اندھیرے میں جب جناب زینب نماز شب پڑھنے کھڑی ہوئی نا, ایک دفعہ بہن ام کلثوم آگے بڑھ کر کہتی ہے بہن ٹھہر جاؤ میں نے بچوں کو گنا ہے لیکن کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی, بھائی کی نشانی کہیں نظر نہیں آ رہی. عزاداروں بس دونوں بہنیں چلی تلاش کرتی جاتی ہے, پہلے نہر فرات کی طرف گئی, آواز دیتی ہے بھیا پاس بھائی کی نشانی کہیں نظر نہیں آ رہی. عجب نہیں کہ عباس کی لاشے میں تھر تھری پیدا ہوئی ہو اور زبان حال سے کہا ہو اور بہن زینب سکینہ کو تلاش کرو ارے میرے حسین کی نشانی ہے. عزاداروں وہ دونوں بہنیں چلی نشیب کے پاس پہنچی, کہتی جاتی ہیں سکینہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو. عزاداروں نشیب سے ایک سرکٹی لاش سے آواز آئی ارے زینب آہستہ بولو زینب آہستہ بولو ارے میری ننی سکینہ ابھی سو رہی ہے. زینب آگے بڑھی دیکھا کہ سکینہ ایک سرکٹی لاش کے پاس پاؤں پر سر رکھ کر سو رہی ہے, پاؤں پر سر رکھ کر سو رہی ہے. عزاداروں بس ایک دفعہ زینب نے سکینہ کو اٹھایا کہا سکینہ کہاں سو رہی ہو. سکینہ ہوش میں آتی ہے بیدار ہوتی ہے کہتی پھوپھی اما آپ تو جانتی ہے نا کہ میں بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں, بابا کو تلاش کرتے کرتے جب نشیب میں پہنچی ہوں اس لاش سے آواز آئی نیا یا بنیا ارے میری لاڈلی سکینہ تیرا بابا ادھر ہے. عزاداروں بس ایک دفعہ زینب نے پوچھا سکینہ بابا سے کوئی بات ہوئی, کہا ہاں میرے بابا نے مجھے کہا تھا میرے شیعوں کو پیغام دینا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ پیاسی کو یاد کر لینا اور جب بھی کسی غریب کا تذکرہ سننا مجھ غریب پر باتاں کر لینا اور میرے شیعوں کو کہنا اے شیعوں سنو حسین بن علی کا پیغام تمہارے نام, کہا کہ میرے شیعوں کو کہنا اے شیعوں کاش تم میدان کربلا میں ہوتے دیکھتے میں علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں تو خون مانگ رہا تھا لیکن کسی نے پانی نہ دیا ارے تیر ستم آیا اور علی اصغر سیراب ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. بارگاہ میں اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
بار الحاضرین مجلس کو کوئی غرنہ دے سوائے ہم حسین کے، بار الحاضر جتنے بیمار ہیں مخصوصاً منظور نظر بیمار، ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا فرما، بار الحاضر دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، دشمنان وطن کو نابود فرما، بار الحاضر امام زمانہ کے ظہور کو تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے صحابہ صحابہ شہدا میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.